shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وہ وہی ہے جس نے بھیجا ناخواندہ لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول انہی میں کا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب. والحکمہ، اور دانائی کی باتیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ سری گمراہی میں. وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگ ان میں سے. لما یلحقو بہم، جو ابھی تک ملے نہیں ان کے ساتھ. وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے بڑا زبردست بڑی حکمت والا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو عطا کرتے ہیں جسے چاہیں. والله ذو الفضل العظيم، اور اللہ ہے بڑے فضل والا. مثل الذين حملوا التوراة، مثال ان لوگوں کی جن پر لادی گئی توریت. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. کمثل الحمار، ایسی مثال ہے جیسی گدھے کی مثال. يحمل اسفارا، کہ وہ اٹھائے پھرتا ہے کتابوں کا بوجھ. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر فرمایا، اور امیوں میں آپ کا بھیجنا اور آپ کا امی ہونا، اس کو بطور معجزے کا ذکر فرمایا. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ تلاوت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو، آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے معنی پڑھنا، صرف الفاظ کا پڑھنا بغیر معنی اور مفہوم کو جانے سمجھے.
www.shahideislam.com
اور آگے تعلیم کتاب و حکمت ذکر فرمائی ہے. معلوم ہوا کہ تلاوت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تلاوت بھی نعوذ باللہ بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ نبوت کے اہم ترین مقاصد اور فرائض میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اہم ترین مقاصد میں سے، بلکہ ان مقاصد میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. اللہ تعالی کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے، مقاصد میں سب سے پہلی چیز. اس لیے کہ پورے دین کا مدار قرآن کریم کے الفاظ پر، الفاظ محفوظ ہوں گے تو اس سے مسائل بھی نکالے جائیں گے، الفاظ آتے ہوں گے تو آدمی اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھے گا، اس پر عمل بھی کرے گا. اور خدا نخواستہ الفاظ ہی سامنے نہ رہیں تو پھر کیا مفہوم سمجھے گا، کیا اس پر عمل کرے گا. تو معلوم ہوا کہ پورے دین کی بنیاد اصل میں قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جس کو ہم قرات کہتے ہیں، نماز میں فرض اور واجب ہے، لیکن نماز سے باہر فرض نہیں. اگر پوری زندگی میں کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، ہم اس پر گنہگار ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں. لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا قلب کی نورانیت کا باعث ہے اور قبر میں روشنی کا موجب. قرآن بذات خود نور ہے. تو اس لیے کثرت سے تلاوت کرنا معمول بھی ہے، یعنی شریعت کا حکم. اور تلاوت ہی کے سلسلے میں قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا ہے. ایک تو ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ اتنا قرآن کریم یاد کرے جس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے. ہمارے بہت سے دوستوں کو صرف قل ھو اللہ یاد ہے، اور وہ بھی بیچاروں نے اپنی مرضی سے یاد کر رکھی ہے، الفاظ کبھی کسی کو سنائے نہیں، یہ کبھی پوچھا نہیں ہے کہ میں صحیح بھی پڑھتا ہوں یا نہیں. بھائی چار رکعتوں والی نماز میں چار سورتیں الگ الگ پڑھو، اتنا تو حکم سے کم. ظہر کی چار سنتیں آپ پڑھنے چلے ہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے تھا، یہ تو اس سے کم درجہ کیا ہوگا؟ اب آپ ایک ہی سورہ کو ہر رکعت میں مقرر پڑھتے ہیں، یہ تو کچھ نہ ہوا. اور آخری پاؤ کا یاد ہونا یہ بہت ضروری ہے، حفظ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. آخری پارا نہ ہو تو آخری پاؤ تو ہو. پورے قرآن کریم کا حفظ یہ فرض علی الکفایہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہر بستی اور محلے میں حافظ کو ہونا ضروری ہے. جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بچے کو حفظ کرا کے نعوذ باللہ اس کا وقت ضائع کریں گے، ان کی حالت نہایت قابل افسوس ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر معنی و مفہوم کو سنتے ہوئے طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، ان کی حالت ان سے زیادہ بدتر ہے. نعوذ باللہ جس کو تم طوطے کی طرح رٹنا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور آپ کے فرائض میں سے اس کو شمار کرتے ہیں. یتلو علیہم آیات www.shaheedislam.com. یہاں بظاہر تین اور حقیقت میں چار مقاصد کو ذکر فرمایا ہے، تلاوت آیات، دوسرے نمبر پر تزکیہ، تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب، اور چوتھے نمبر پر تعلیم حکمت. حق تعالی شانہ حضرات علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو تقسیم کر دیا تھا. چنانچہ قاری صاحبان، حافظ صاحبان، انہوں نے قرآن کریم کی الفاظ کی حفاظت کا فریضہ اپنے ذمے لے لیا، اور اللہ کا شکر ہے بحسن وجوہ اس کو ادا کیا جا رہا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ صحیح الفاظ ادا، اگرچہ اس میں ریاکاری بھی بہت آ گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالص رضا الہی کے لیے تلاوت ہونی چاہیے. باہر کیف اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اور اپنے پاک کلام کو ان حضرات کے ذریعے سے محفوظ رکھا. دوسری چیز تزکیہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کو پاک کرتے ہیں. نجاست ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک معنوی. ظاہری نجاست سے پاک کرنا ظاہری طہارت کہلاتا ہے، اور باطنی نجاست اور گندگی سے صفائی کرنا اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور اس کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے گندے عقائد اور دوسرے گندے اخلاق. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا گیا دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک کرتے ہیں اور مانوی نجاست کی دونوں قسمیں یعنی کفر و شرک اور غلط عقائد سے بھی پاک کرتے ہیں اور ان کے قلوب کا تزکیہ کر کے ان کو گندے اخلاق سے بھی پاک صاف کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب و حکمت. یہاں بعض لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ تعلیم پہلے ہے تزکیہ بعد میں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے چار جگہ یہی مضمون بیان فرمایا, صرف ایک جگہ تزکیہ کو بعد میں ذکر فرمایا ہے, پہلے پارے کے آخری رکوع سے پہلے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. باقی ہر جگہ يزكيهم تو پہلے اور ويعلمهم الكتاب والحكمة تو بعد میں. صاحب روح المعانی سے حضرت مفتی صاحب نے نقل کیا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو ترتیب وار ذکر کر دیتے, تلاوت, تعلیم اور تزکیہ, تو یہ ایک ہی مرتب چیز ہو جاتی, جسے ایک مریض کے علاج کے لیے طبیب نسخہ لیتا ہے کہ اتنے دن یہ کام کرو گے, یہ چیز کھاؤ گے, اتنے دن یہ, اتنے دن یہ, ایک نسخہ بن گیا. لیکن جبکہ ترتیب کو بدل دیا تو معلوم ہوا کہ وہ الگ مقصد ہے, وہ الگ مقصد, ایک ہی مرتب نسخہ نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک مستقل مقصد. اور بعض حضرات نے یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ تزکیہ مرتب ہوتا ہے تعلیمی کتاب و حکمت پر, یعنی وہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس پہلی آیت میں تو بطور نتیجے کے اس کو آخر میں ذکر کیا, لیکن دوسری آیات میں اس کو پہلے ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس اہم مقصد کو سامنے رکھ کر تعلیمی کتاب و حکمت کرو, کیونکہ مقاصد جو ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ذہن میں پہلے ہوتے ہیں اور وجود میں بعد میں آتے ہیں. جیسے نکاح سے مقصد اولاد ہے, یہ چیز ذہن میں پہلے ہے, اور اولاد کا پیدا ہونا نکاح کے بعد ہوگا. تو اس اعتبار سے یزکیہم کو پہلے لائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم تزکیے کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اس مقصد کو سامنے رکھ کر تعلیم ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو بیکار. پر وہی بات ہوگی جس کو آگے یہودیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ چار پائے برو کتابیں چند, گدے پتن کتابیں لادی ہوئی ہیں. اگر تزکیہ سامنے نہ ہو اور اس کو مقصد نہ بنایا جائے تو نری تعلیم کتاب حکمت پیچھے ہے, کچھ بھی نہیں. اور میرے ذہن میں ایک اور نقطہ بھی آتا ہے, واللہ عالم بالصواب کہاں تک صحیح ہے, وہ یہ کہ پہلے تزکیہ ہو تو صحیح تعلیم و کتاب حکمت کی صحیح تعلیم ہوتی, اگرچہ کامل تزکیہ تو تعلیم کے بعد ہوگا، لیکن فی الجملہ کچھ نہ کچھ تزکیہ پہلے ہونا چاہیے، کبھی اس کو مقصد تو بنائے کتاب و حکمت کی تعلیم کو مقصد بنائے، اور مقصد بھی بنائے محض اللہ تعالی کی خاطر، اور یہ جذبہ لے کر کہ مجھے کتاب و حکمت اس لیے حاصل کرنی ہے، اس کی تعلیم مجھے اس لیے حاصل کرنی ہے کہ میں اس پر عمل کر کے اپنا تزکیہ کر سکوں، تو جب تک کہ تھوڑا سا تزکیہ پہلے نہ ہو کتاب و حکمت کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے بھی اس کو مقدم کیا ہے. بہر کیف یہ بھی اہم مقاصد میں سے ہے، اور اس شعبے کو سنبھال لیا ہے حضرات صوفیہ نے. یہ خانقاہی نظام کے تو لوگ بہت مخالف ہیں، لیکن وہ کرتے کیا تھے بیچارے، پختہ تر کر دو نظام مزاج خانقاہی میں سے. اقبال نے بھی کہا تھا، چوٹ کی ہے خانقاہوں پر. یہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ خانقاہ میں لے جا کر کے خصی کر دیتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا بڑا انقلاب ایسا ہے جو صوفیوں کے بغیر آیا ہو؟ اور یہ امام ربانی مجدد الثانی جن کے بارے میں اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، خود اقبال نے اعتراف کیا ہے، وہ کس کی پیداوار تھا؟ مدرسے کی. وہ کالج یونیورسٹی یا کسی مدرسے دارالعلوم کی پیداوار نہیں تھا، وہ خانقاہ کی پیداوار تھا امام ربانی. اور خواجہ معین الدین چشتی جو 90 لاکھ آدمی مسلمان کر کے مرے ہیں، وہ کس نے پیدا کیے تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی کو کس نے بنایا تھا؟ یہ صوفیوں پر تہمت ہے کہ وہ لوگوں کو مجاہد نہیں رہنے دیتے، خلسی کر دیتے ہیں، غلط. اور کچھ اسی قسم کی تہمت آج تبلیغی جماعت پر بھی لگائی جا رہی ہے کہ جس کو لے جاتے ہیں بس کہتے ہیں اور سب چھوڑ دو. بھائی پہلے نیچے کی بنیاد تو پکی کر لو، بعد میں اوپر تعمیر کرنا. سنگ بنیاد تو رکھو پہلے، عقائد اور اعمال کی تصحیح کا سنگ بنیاد رکھو، اس کے بعد پھر جہاد تو سب سے اونچی عمارت ہے اسلام کی. جو لوگ ابھی تک اسلامی فرائض پر نہیں آئے، آپ اس کو میدان جنگ میں لے جا کر کے کیا کروائیں گے؟ وہ جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا جو کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ جہاد کے مخالف، اور یہی تہمت صوفیوں پر بھی لگائی گئی، حالانکہ جہاد صوفیوں کے زیر کمان کیا گیا ہے. یہ شاملی کا جہاد، سب سے بڑا صوفی حاجی امداد اللہ، وہ اس کا امیر تھا، امیر المومنین، جو انگریزوں کے خلاف لڑا گیا، اور پھر مسلسل جو انگریزوں کے خلاف لڑا گیا، اور پھر مسلسل یہ جہاد جاری رکھا ان صوفیوں نے، یہاں تک کہ انگریز کو جاتے بنے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے تم لوگ آ گئے. لڑائی انہوں نے کی، جہاد انہوں نے کیا. مولانا سید حسین احمد مدنی اس قسم کے اکابر نے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو یہ کہتے دو دو ہو کے بیٹھ جاؤ گے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی صوفی تھے لیکن ساتھ کے ساتھ مجاہد بھی تھے. زندگی جیل میں گزری اور انگریز جیسی جبروتی طاقت کے سامنے کلمہ حق کہا. ایک دفعہ وہ جب تحریک خلافت کے زمانے میں انگریزوں کی بھرتی کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو اس میں حضرت کو گرفتار کر لیا گیا. یہ خالق الدین حال کراچی کا یہاں مقدمہ چلا تھا, انگریزوں کی جیوری بیٹھی تھی. حضرت کو پیشی ہوئی پاپ زنجیر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں زنجیریں بیڑیاں. مولانا محمد علی جوہر بھی ساتھ تھے. حضرت نے وہاں عدالت میں بیان دیا کہ ملکہ معظمہ کا اعلان ہے کہ ہندوستان کی رعایا کو مذہب کی آزادی دی جاتی ہے. اور پھر چلتے چلتے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے مذہب سے روکا جاتا ہے, اگر آزادی کا مطلب یہ ہے تو میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس قانون کے خلاف بغاوت کرتا ہوں. جہاد ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ہمارے دین کا منکر ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں ہمارے دین پر فتویٰ دینے سے روکنا چاہتی ہے تو میں گورنمنٹ کی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. وہ چھپی ہوئی حضرت کی تقریر, میں تو مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس جرأت مندانہ اقدام پر مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ تعالی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں ان کی بھی, اسی حالت میں حضرت کے قدموں میں گر گئے. یہ کون تھے؟ صوفی نہیں تھے یہ. یہ اقبال قسم کے لوگوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا مجھے دکھاؤ تو صحیح. سوائے نعرے لگانے کے سڑکوں پر کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ میرے ایک بزرگ کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے تھے, کہ جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے پیچھے اہل اللہ کا ہاتھ, ان کی قیادت اہل اللہ کے ہاتھ میں. تو خیر مذاق اڑا لیں صوفیوں کا جتنا چاہیں, وہ عزت کی ہی وہ حضرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا یہ شعبہ سنبھالے ہوئے. اور تیسری بات ہے وہ یعلمہم الکتاب, اور سکھاتا ہے ان کو کتاب. الکتاب سے مراد قرآن مجید, قرآن کریم عربی میں. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن میں وہ نازل ہوا امیین, وہ خود عرب کے محاورات سے واقف, ان کو قاموس اور منجد دیکھنے کی ضرورت نہیں. www.shaheed-e-islam.com قرآن کریم کے نزول کو بھی دیکھتے تھے وہ کہ اس موقع پر نازل ہوا ہے, کیونکہ جس موقع محل پر بات کہی جاتی ہے آدمی اس کا مطلب صحیح سمجھتا ہے. مجرد الفاظ بعد میں رہ جاتے تو مطلب ہاتھ سے خبط ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمہم, ان کو سکھاتا ہے. تلاوت تو پہلے ہو چکی تھی. معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کرام جو عرب عربا تھے اور جن کے الفاظ سے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے عربیت بنتی تھی, انہوں نے عربی نہیں سیکھی, عربیت نے
اپنا وجود ان سے سیکھا تھا، وہ بھی اس قرآن کریم کی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے. وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ، صاف الفاظ ہے. اور مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ ذات اقدس جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بھی اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی تعلیم و تشریح کے محتاج تھے. ثم ان علینا بیانا، سورہ قیامہ میں فرمایا ہے، پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا بھی. ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا بھی. اللہ تعالی نے صرف قرآن نہیں نازل فرمایا بلکہ بیان بھی قرآن کی. آج ایک آدمی ایک ذوق بن گیا ہے، آج کا مزاج بن گیا ہے کہ ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے الفاظ نہیں صحیح پڑھ سکتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا بغیر ترجمہ والے قرآن دیکھے کے. لیکن مجتہد اعظم اتنا بنا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور شافعی کے منہ کو آتا ہے اور پوری امت کو گمراہ کہتا ہے. اب اس جہالت کا کیسے ماتم کیا جائے، کن الفاظ میں ماتم کیا جائے؟ تو خوب یاد رہنا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، الکتاب کی. والحکمہ، اور حکمت کی، حکمت کہتے ہیں دانائی کی باتیں. علماء کی اصطلاح میں حکمت کہتے ہیں معرفت الاشیاء علی ما ہی علیہ، یعنی کسی چیز کے بارے میں اس کی اصل حقیقت کو معلوم کر لینا اور پہچان لینا، یہ حکمت. اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آیا ہے.
شہید اسلام .com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نظر القمر.
www.shahideislam.com